شر الشيطان الذين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أطهرهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي سواء
اللهم صل على محمد وآل محمد
أجدار محترم معرفة الہی ہر چیز سے پہلے ضروری ہے، اول الدین معرفت الروح، اول الدین معرفت الجبار، مختلف روایتیں اس ذیل میں آئی ہیں کہ سب سے پہلی معرفت پروردگار عالم کی معرفت ہے، اور انسان کی فطرت میں معرفت الہیہ پائی جاتی ہے کہ انسان کو جو پیاس لگتی ہے، جو تشنگی محسوس ہوتی ہے، وہ تشنگی اور وہ پیاس صرف معرفت الہیہ ہی سے بچ سکتی ہے، اور جب تک زلال معرفت کے کا جام انسان پیے گا نہیں، اس کی تشنگی بجھ نہیں سکتی، اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی۔ نہ صرف انسان بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو حرکت کر رہا ہے، وہ اسی کی سمت حرکت کر رہا ہے، اس کو جو تلاش ہے وہ تلاش ذات ربوبیت کی تلاش، ذات پروردگار کمال مطلق ہے، کمال مطلق اس کی ذات ہے اور جمال مطلق اس کی ذات ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں جو شوق و بلبلے جستجو کمال ہم دیکھ رہے ہیں اور حرکت جو دیکھ رہے ہیں، یہ حرکت کس کی طرف ہے؟ یہ وہ پودا مختصر سا ایک بیج جو زمین کے تہ میں دفن کیا جاتا ہے، وہ بھی بے قراری کے عالم میں سر اٹھاتا ہے اور آگے بڑھنے کی جستجو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ آگے بڑھنے کی تمنا، یہ کمال یابی کی خواہش، یہ کمال کی رسائی کی تمنا جو دل نہال میں پائی جا رہی ہے، یہ کس سمت لے جا رہی ہے؟ اگر کمال کی خواہش نہ ہوتی تو یہ دفن ہونے والا بیج زمین کے اندر دم توڑ دیتا، آگے نہ بڑھتا۔ کمال کی اگر خواہش نہ ہوتی تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کس سمت میں حرکت کر رہے ہیں؟ کوئی ہے جو انہیں بلا رہا ہے اور کوئی ذات ہے جہاں تک یہ جانا چاہتے ہیں؟ ان کے اندر جو خواہش ہے وہ کون سی خواہش ہے؟ وہ خواہش کمال کی خواہش ہے۔ کوئی ذات ہے کمال مطلق کہ جہاں تک یہ رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پوری کائنات کا سفر اسی کے سمت میں حرکت کر رہا ہے۔ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا، دوسرے مقام سے تیسرے مقام تک پہنچنا، مسلسل سیر کرنا، مسلسل حرکت کرنا، مسلسل جاری و ساری رہنا، گردشیں لیل و نہار بتا رہی ہے اور کمال یابی کی خواہش, یہ خزاں جو بہار میں تبدیل ہو رہی ہے, یہ کلیاں جو کھل رہی ہیں, ان کے اندر جو خوشبو پیدا ہو رہی ہے اور جو ان کے اندر ایک جذبہ کمال ہے کھلنے کا, وہ کہاں سے پیدا ہوا اور کس نے انہیں اتنا شعور عطا کیا ہے کہ لاشعوری کی حالت میں حرکت کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ساری کائنات لاشعوری کی حالت میں اسی کے سمت جا رہی ہے. تو اللہ نے کہا کہ لاشعور آنے والے تو بہت ہیں, میں اختیار سے انسان کو بلانا چاہتا ہوں. بس فرق یہی ہے کہ انسان اگر اختیار کے ساتھ اس کی ذات کی طرف حرکت کرتا ہے تو اسے واقعی وہ کمال نصیب ہوگا جو کمال ذات ربوبیت انسان کو دینا چاہ رہی ہے, اور جس منزل تک پروردگار انہیں پہنچانا چاہتا ہے اس تک وہ رسائی حاصل کر لیں گے, تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا اور ان کی حیات کا مقصد پورا ہو جائے گا. ورنہ وہ خود اپنے اختیار سے اپنے نہال وجود کو ضائع کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر اور اس کی فطرت کے اندر, اس کے ضمیر کے اندر, نہال وجود میں اور وجود کی تہ میں اس کی محبت پائی جاتی ہے, اس کا عشق پایا جاتا ہے. وہ عشق ہے جو اسے پروان چڑھا رہا ہے. جیسے جیسے عشق کی آبیاری ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے یہ کمال حاصل کرتا چلا جاتا ہے. انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کی ذات سے غفلت اختیار کر لے تب بھی وہ چین سے نہیں رہ سکتا. وہ لاکھ انکار کرنا چاہے لیکن انکار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا انکار کیا جا سکے. وہ ایسا ہے نہیں کہ جس کا انکار کیا جا سکے. افی اللہ بھی شک, کیا اللہ کی ذات میں بھی شک ہو سکتا ہے؟ کہ خدا کی ذات بھی قابل انکار ہے؟ جو رد ہو جائے, جسے رد کیا جا سکتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. سلمان پڑھے گا جو قابل رد ہے وہ خدا نہیں ہے, جس کا انکار ممکن ہو سکے وہ خدا نہیں ہے. خدا تو وہ ہے کہ جس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. انکار کرنے والے بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. اسی لیے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم مشرکین سے بھی پوچھو کہ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ, تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا ہے. ذات ربوبیت قابل انکار نہیں ہے, قابل رد نہیں. تو عرض یہ کیا گیا کہ نہ صرف فطرت انسانی بلکہ غرائز حیوانی کے اندر بھی وجود ربانی کی محبت پائی جاتی ہے, ذات ربوبیت سے عشق پایا جاتا ہے. یہی نہیں بلکہ ذرے ذرے وجود کائنات میں اس کی محبت پائی جاتی ہے, کیونکہ نہ صرف حیوان حالت حرکت میں ہے, نہ صرف انسان کا جسم حالت حرکت میں ہے, بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ عالم حرکت میں ہے اور سب حالت حرکت میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے سب کے وجود میں ایک ہی تمنا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر اس سے غافل بھی ہو جائیں تو درخت راستہ روک کے پوچھتا ہے بتا تیرا خالق کون ہے. سورج چمک کے پوچھتا ہے بتا تیرا خالق کون ہے. ہوائیں دروازے پہ دستک دے کے پوچھتی ہیں بتا تیرا خالق کون ہے. کبھی پوچھتی ہیں کہ تم نے فکر کیا کہ ہم کو کس نے پیدا کیا. طوفان پوچھتے ہیں بتا ہمارا خالق کون ہے. درخت پوچھتے ہیں ہمارا خالق کون ہے. چاند و سورج پوچھتے ہیں بتا ہمارا خالق کون ہے. دن کا سورج غروب ہو جائے تو رات کے ستارے جھلملا کے پوچھتے ہیں بتا تیرا خالق کون. چاند کی روشنی پوچھتی ہے بتا تیرا خالق کون ہے. تو انسان ایک لحظے کے لیے بھی اس سے غافل ہونا چاہے تو غافل نہیں رہ سکتا, اور اگر غافل ہو جائے تو پھر اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے. پروردگار یہی تو کہہ رہا ہے کہ جو ہم کو فراموش کر دیتا ہے ہم اسے فراموش کر دیتے ہیں. وہ خود اپنے نفسوں کو فراموش کر دیں گے اور اپنی ذات کو کھو دیں گے. جو خدا کو کھو دیتا ہے وہ خدا کو نہیں کھوتا, وہ اپنے آپ کو کھو دیتا ہے. اور اس لیے کہ وہ کھونے والی چیز تو ہے نہیں. جس کو خدا نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نظر نہیں آ رہا ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی سلب ہو گئی ہے. وہ اندھا ہے جسے خدا نظر نہیں آتا, وہ بہرا ہے جسے خدائی آواز سننے میں نہیں آتی. کیف یستدل علیہ, اس کی ذات کے اوپر کیسے وہ دلالت کر سکتا ہے جو بما ہوا مفتقر فی وجودہ, وہ جو اپنے وجود میں اس کا محتاج ہے وہ اس کی ذات کی دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ اس کی ذات پر کوئی چیز کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز اپنے وجود کو بنوانے میں خود اس کی محتاج ہے. لہذا کسی کو دیکھ کر اسے نہیں بیٹھانا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ یہ کائنات اس کے وجود کی دلیل ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم نے اسے پہچانا. وہ اتنا واضح ہے کہ کب غائب تھا کہ اس کے وجود اور اس کے ظہور پہ دلیل کی ضرورت پڑی. اہل بیت نے یہی کہا ہے, افکار حسین ابن علی یہی ہے, افکار اہل بیت یہی ہے کہ کہتے ہیں پروردگار تو کب غائب تھا کہ تیرے ظہور پہ کوئی چیز دلالت کر سکے, کب تو دور تھا کہ کوئی مخلوق تجھے قریب کرے. اس لیے کہ ہر وجود اپنے ظہور میں تیرا محتاج ہے, تو کسی کا اپنی ذات میں محتاج نہیں ہے. دوسروں دوسری مخلوقات کو دیکھ کر تجھے پہچاننے والے کمزور ہوتے ہیں, اور وہ حقیقت میں معرفت والا ہے کہ جو تیری ذات سے تیری ذات کو پہچانے. ائمہ اہل بیت کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے تجھے تجھ ہی سے پہچانا. عرفتو کا بکانا, ہم نے تجھے تیری ہی ذات سے پہچانا. اس لیے کہ کون تجھ سے زیادہ روشن ہے جو دلیل بن سکے تیرے لیے؟ تجھ سے زیادہ روشن کون ہے جو تیری ذات کو روشن کر سکے؟ اس لیے کہ ہر ذات خود اپنی روشنی میں تیری محتاج ہے. وہ کیسے دلیل بن سکتا ہے جو خود اپنے وجود میں اس کا مفتقر ہو, اس کا محتاج ہو؟ انتم الفقراء, تم سب کے سب محتاج ہو, سراپا احتیاج ہو. تمہاری ذات میں, تمہاری ذات میں احتیاج پائی جاتی ہے. اس لیے کہ تم ممکن ہو, اور ممکن کا لازمہ احتیاج ہے. واجب الوجود سوائے پروردگار کے اور کوئی نہیں ہے. تمہیں وجود ذاتی ملا ہے تو اس کی وجہ سے. تم ذات میں واجب نہیں ہو, تم ذات میں ممکن ہو. اس وقت اگر تمہارا وجود تمہارے لیے ضروری ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی اگر تمہیں وجود ملا ہے تو اس کی وجہ سے ملا ہے, ورنہ تم عدم کے سناٹے میں بس کھائے ہوئے ہوتے. تمہیں عدم سے وجود میں لانے والی ذات اس کی ذات ہے. وہ ہے فاطر السماوات والارض, اس نے عدم کو چیر کے وجود کو پیدا کیا ہے. وہ ذات ہے, اس نے تمہاری فطرت کے اندر اپنا وجود رکھا ہے. یہ جو پروردگار عالم کی معرفت ہے, یہ انسان کا قلب سے درک کرتا ہے. اسی لیے تو اس کا وجود جو ہے انسان کے لیے, اس کا علم جو ہے, صاحبان علم یہاں موجود ہے, اس کا علم جو ہے وہ علم ذاتی ہے. باہر سے آیا نہیں ہے, اندر سے پیدا ہوا ہے. سلوات پڑھے محمد والے.
علمِ ہے حاصل کیا ہوا علم ہے جو باہر سے اندر آیا درخت باہر تھا اس کا علم ہمیں حاصل ہوا تو ہم عالم ہوئے وہ معلوم درمیان میں علم سورج کا علم ہمیں حاصل ہوا سورج معلوم ہم عالم درمیان میں جو معرفت ہے جو علم ہے اسے علم کہا جائے گا تو ایک عالم ایک معلوم درمیان میں علم لیکن معلوم جو ہے وہ حاصل ہوا ہے خود معلوم اندر نہیں پایا جاتا ہے بلکہ معلوم باہر ہے علم حصولی میں ایسا ہوتا ہے لیکن جب بھوک لگتی ہے تو بھوک باہر نہیں ہوتی بلکہ بھوک انسان کو اندر ہوتی ہے تو جو بھوک کا علم ہے وہ باہر سے اندر نہیں آیا بلکہ اندر ہی ہے تو یہ جو بھوک کا علم انسان کو ہے تشنگی کا علم جو انسان کو ہے پیاس کا علم جو انسان کو ہے بھوک کا علم جو انسان کو ہے بھوک آنکھوں سے دیکھنے والی چیز کا نام نہیں ہے نہ بھوک کو دکھایا جا سکتا ہے نہ بھوک کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز آنکھوں سے دکھائی نہ دے وہ موجود نہیں ہے جو چیز آنکھوں سے دکھائی نہ دے وہ موجود نہیں ہے ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ آنکھیں وہ چیز بھی دیکھ لیتی ہیں جو موجود نہیں ہوتی ہے وہ چیز جو نہیں پائی جاتی ہے حقیقت میں اس کو وہ دیکھنے لگتا ہے ایک کالا کپڑا جو پڑا ہوا ہے کہیں دیوار پہ لٹکا ہوا ہے اسے کوئی جانور سمجھ لیتا ہے کوئی کبوتر سمجھ لیتا ہے یا کوئی کوا سمجھ لیتا ہے یا کچھ اور سمجھ لیتا ہے کچھ اور پرندہ سمجھ لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ چیز دیکھ رہا ہے جو موجود نہیں ہے جو ہے وہ نہیں دیکھتا جو نہیں ہے وہ دیکھ لیتا معلوم یہ ہے کہ آنکھیں انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے آنکھیں انسان کو وہ آنکھیں جو دھوکہ دینے والی ہیں وہ آنکھیں جو مادی اشیاء کو دیکھنے والی ہیں وہ حقیقت ربانیہ کو کیسے دیکھ سکتی ہے وہ چیز مجردات کو کیسے دیکھ سکتی ہے وہ چیز مانویات کو کیسے دیکھ سکتی ہے مانویت کو دیکھنے کے لیے حقیقت اشیاء کو دیکھنے کے لیے وہ نگاہ قلب چاہیے کہ جہاں پر تطہیر ہو تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مشوش ہو جائے ایسی نہیں ہے جو غلط نظر آئے بلکہ حقیقت اشیاء کو انسان قلب کی نگاہوں سے دیکھتا ہے جب کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جو آنکھ سے جو نظر نہ آئے تو کیا آپ کو نظر آتا ہے پروردگار کیا آپ دیکھتے ہیں اللہ کو تو کہا کہ اللہ ان آنکھوں سے دکھنے والی شے کا نام نہیں ہے وہ مخلوق نہیں ہے جو آنکھوں سے نظر آئے آنکھوں سے جو چیز بھی نظر آتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے خالق نہیں ہوتی میں اسے دیکھتا ہوں مگر آنکھوں سے نہیں نور ایمان سے دیکھتا ہوں میں اسے نور ایمان سے دیکھتا ہوں جب قلب میں ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایمان اس کی ذات کو حضوراً دیکھتا ہے علم ذاتی پیدا ہوتا ہے علم حقیقی پیدا ہوتا ہے اور اس کا وجود حقیقت میں محسوس ہوتا ہے یہ کون دیکھتا ہے ایمان کی نگاہیں دیکھتی ہیں ایمان محسوس کرتا ہے اس کے وجود اور جیسے جیسے ایمان خالص ہوتا جائے گا جیسے جیسے ایمان کی نگاہیں قوی ہوتی جائے گی وہ دیکھنے لگے گا اور جب نور ایمان روشن ہو جاتا ہے تو وہ ہر چیز سے پہلے اس کو دیکھتا ہے وہ مخلوق کو دیکھنے سے پہلے اس کو دیکھتا ہے اس لیے کہ پہلے انسان سائے کو دیکھنے سے پہلے روشنی دیکھتا ہے سورج اگر نہ ہو تو سورج اگر نہ ہو تو سائے بھی وجود میں نہیں آ سکتے جب روشنی نہ ہو تو سایہ بھی نہیں پڑتا. سائے وہاں پڑتے ہیں جہاں روشنی ہوتی ہے, یعنی سائے روشنی کے طفیل میں وجود میں آتے ہیں. تو جو سائے دیکھتے ہیں یہ مخلوقات سب سایہ ہے, تو جب پہلے نور دیکھا جاتا ہے اس کے بعد سایہ دیکھا جاتا ہے, تو ہر چیز سے پہلے وہ نظر آتا ہے. جب نور ایمان سے انسان دیکھتا ہے تو حقیقت اشیاء اسے نظر نہیں, اشیاء نظر نہیں آتی, بلکہ اشیاء سے پہلے وہ نظر آتا ہے, اشیاء کے بعد وہ نظر. پروردگار ہم ہر چیز سے پہلے تجھے دیکھتے ہیں, ہر چیز کے بعد تجھے دیکھتے ہیں. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن, ہر چیز سے پہلے وہ ہے, ہر چیز کے بعد وہ ہے. پہلے سورج ہے, اس کے بعد اس کا سایہ ہے. لوگ سائے دیکھ کے اسے حقیقت سمجھنے لگتے ہیں. سایوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, سائے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل حقیقت روشنی کی ہے, نور کی ہے. اللہ نور السماوات والارض, نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض. تو ہر مخلوق سے پہلے خالق ہے. سماوات سے پہلے وہ ہے, ارض سے پہلے وہ ہے, وہ سب سے پہلے ہے. وہ ہے تو یہ ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا. ہم انہیں دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم دنیا کی دولت دیکھ رہے ہیں, ہم زمین و آسمان دیکھ رہے ہیں, ہم چاند و سورج دیکھ رہے ہیں, ہم جن و انس دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ سب تو پردے پہ نظر آنے والی روشنی ہے. وہ روشنی جو دے رہی ہے وہ کون ہے؟ یہ پردے ہستی حیات پر پڑنے والی نمائش ہے. لیکن جو نور جہاں سے آ رہا ہے وہ نور کون ہے جس کی وجہ سے یہ مخلوقات نظر میں آ رہے ہیں؟ آپ کسی پردے پر جب کوئی تصویریں دیکھتے ہیں, اس پردے کے اوپر اگر کوئی فلم دکھائی جائے تو یہ جو پردے آپ جن نمائش آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر جو آپ کو تصویریں زمین اور آسمان اور چاند و سورج کی تصویریں جو یہاں پر پڑ رہی ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے. بلکہ حقیقت تو وہ ہے کہ جہاں سے یہ روشنی آ رہی ہے جو اس پردے پہ محسوس ہو رہی ہے, اگر وہاں سے آنا وہ روشنی بند ہو جائے تو یہاں پر یہ ساری تصویریں ختم ہو جائیں گی. یہ ساری تصویریں, یہ سارے کے سارے موجودات, یہ سارے کے سارے مخلوقات اپنی ہستی میں, اپنے وجود میں اس نور کے محتاج ہے جہاں سے انہیں حیات مل رہی ہے. چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو, اعلی مخلوق ہو کہ ادنا مخلوق ہو, ہر مخلوق اپنی ذات میں امکان رکھتی ہے, امکان میں احتیاج ہے, اور ہر احتیاج کو وجود میں آنے کے لیے کسی موجود کی ضرورت ہے. موجود سوائے حق کے کوئی نہیں ہے, موجود سوائے ربوبیت کے اور کوئی نہیں ہے. ہم جہاں جہاں پر بھی وجود کا جلوہ دیکھ رہے ہیں, اللہ نور السماوات والارض ہے, اسی کی ذات کا جلوہ ہے جو ہر جگہ نظر آ رہا ہے. اب ذات ربوبیت ہی سب کچھ ہے, وہی حقیقت ہستی ہے, وہی حقیقت کائنات ہے, وہی حقیقت علم ہے, وہی حقیقت ہستی, وہی حقیقت صدق و صفا. جتنے کمالات ہیں وہ سارے کمالات وہاں سے سرازیر ہو رہے ہیں. اب اگر انسان کو فضائل اخلاقی چاہیے, فضائل انسانی چاہیے, کمالات چاہیے, اور اگر انسانی اخلاق چاہیے, اگر انسان کو کمال چاہیے تو کہاں کس مصیبت پہ حرکت کرے کہ انسان کو کمال مل سکے, کہ انسان کی انسانیت کو ارتقا مل سکے. انسان اس جسم کا نام نہیں ہے. جس طرح سے درخت آگے بڑھ رہا ہے, جس طریقے سے حیوانات کی کا نشو و نما ہے, یہ نشو و نما الگ ہے حیوانات کا, انسان کا نشو و نما الگ ہے. انسان اس جسم کا نام نہیں ہے, انسان تو اس نور کا نام ہے, اس حقیقت انسانیت کا نام ہے. نفخت فیہ من روحی کا نام ہے. وہ مسیر, وہ حرکت جو کمال مطلق کی طرف ہو، وہیں سے اسی مسیح پہ حرکت کرتے کرتے، اسی صراط مستقیم پہ حرکت کرتے کرتے، اسی راہ الہی پہ حرکت کرتے کرتے، اسی اللہ کی سمت حرکت کرتے کرتے، کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، کا راستہ اپنا کر اپنے چہرے کو اللہ کی طرف رخ کر کے انسان جیسے جیسے آگے بڑھے گا، اب یہاں پر آگے آگے جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا، فضائل ربانی کا وہ آئینہ آپ بنتا چلا جائے گا، کمالات الہیہ اس کے اندر جلوہ افروز ہوتے رہیں گے، اور وہ مظہر صفات کردگار بنتا رہے گا، جیسے جیسے مظاہر صفات اس آئینے میں متجلی ہوتے رہیں گے، کمالات حاصل ہوتے رہیں گے، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا انسان کامل ہوتا چلا جائے گا، اور جو انسان کامل ہوگا وہی خلیفۃ الہی خلیفہ الہیہ ہوگا۔ صلوات مسیح پہ حرکت کرنا ہوگا، اس راستے پہ حرکت کرنا ہوگا، خلیل نے اسی راستے پہ حرکت کیا تھا، اور نوح علیہ السلام نے اسی راستے پہ حرکت کر کے کامل انسان کامل کا درجہ پایا تھا، آدم علیہ السلام انسان کامل کہلائے، نوح علیہ السلام انسان کامل کہلائے، خلیل علیہ السلام انسان کامل کہلائے، تو اسی راستے پر چل کر جو راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعین کیا تھا کہ میرے مجھ تک پہنچنا ہے، تو اس راستے کا انتخاب کرنا ہوگا کہ اپنا رخ مشرق و مغرب سے موڑ کر میری ذات کی طرف کرنا ہوگا، کہ تمہیں نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، نہ آگے نہ دہنی جانب دیکھنا ہے نہ بائیں جانب دیکھنا ہے، اپنے چہرے کو مستقیم اللہ کی طرف کر دینا ہے، اور تمہاری زندگی کا جو کوئی بھی چھوٹا اور بڑا کام ہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے مسیر الہیہ، یہ ہے کمال مطلق کا راستہ، یہ ہے جمال مطلق کا راستہ، اس راہ جمال مطلق میں جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا نور وجود میں نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا وجود نورانی ہوتا چلا جائے گا، جمال اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا، حسن اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے اندر جمال الہیہ کا عکس پڑھنے لگے گا، جیسے جیسے عکس میں وہ عکس پڑھنے لگے گا، یہ آئینہ اتنا ہی متجلی ہوتا چلا جائے گا۔ اب اگر اس کے آئینے میں زنگ ہو تو پھر وہ تصویر اجاگر نہیں ہو سکتی، تو لہذا تزکیہ نفس کرنے کے لیے کہا گیا، تم آئینہ تمام نمائے پر پردگار ہو، تم جامع جہاں نما ہو، تمہارا آئینہ ایسا ہے جس میں سارے صفات الہیہ متجلی ہو سکتے ہیں، تمہارا آئینہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، انسان کے اندر اتنی استعداد رکھی گئی ہے، کوئی پوچھے کتنی استعداد رکھی گئی ہے، کتنا آگے بڑھ سکتا ہے انسان، کتنا قریب ہو سکتا ہے انسان، کتنے فضائل اپنے اندر جذب کر سکتا ہے انسان، کتنے فضائل کا وہ محور بن سکتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کتنے فضائل؟ تو پہلے ہی دن انسان کا جب تعارف کروایا ہے رب ذات ربوبیت نے، تو تعارف کیا کروایا ہے ذات پروردگار نے انسان کا، کہ انسان کے ذات میں کتنی صلاحیت ہے، انسان کو کمال کیسے ملتا ہے وہ بھی بتایا، اور انسان کے ذرف میں کتنی صلاحیت ہے وہ بھی بتایا، کہا علم آدم الاسماء کلھا، کہ آدم اس ذرف کا نام ہے، انسانیت اس ذرف کا نام ہے، کہ جس ذرف کے اندر علم آدم الاسماء کلھا، سارے کے سارے اسماء کا متجلی ہو سکتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے انسانیت کا جس میں سارے اسماء سمو سکتے ہیں، وہ اسماء کون سے؟ اسماء الہیہ، انسان کو کمال کہاں سے ملے گا؟ غیر خدا میں کوئی کمال نہیں ہے جہاں سے انسان کو کمال مل سکے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کمال نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے جو تمہیں دے سکے، اللہ کے علاوہ کسی کے یہاں کوئی فضیلت نہیں ہے جو تمہیں دے سکے، اللہ سے منہ موڑ کر فضیلت حاصل کرنے کا خیال ہی خیال خام ہے۔ اللہ سے منہ موڑنے کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ سے منہ نہیں موڑا بلکہ نور فضائل سے منہ موڑ لیا، اسماء الہیہ سے منہ موڑ لیا، فضیلتوں سے منہ موڑ لیا۔ جب تم نے فضیلتوں سے منہ موڑ لیا تو تمہارے اندر کوئی فضیلت آ ہی نہیں سکتی۔ اگر آئینہ اپنا رخ موڑ لے تو پھر وہ آئینہ محروم ہو جاتا ہے، اس میں تصویر یار نظر نہیں آتی۔ تو آئینے کو رخ یار کے سامنے ہونا چاہیے، اور جیسے جیسے وہ محبوب کے سامنے آتا رہے گا محبوب کا عکس اس کے اندر متجلی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اسی لیے تو کہا، اسی لیے تو آواز آئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے رسول ان سے کہہ دیجیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ میری اتباع کریں۔ اگر وہ رسول کی اتباع کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ محبت منہ بولی نہیں ہے، یہ زبانی محبت نہیں ہے، یہ محبت حقیقت رکھتی ہے۔ حقیقت کیسے رکھتی ہے؟ حقیقت ایسے رکھتی ہے کہ اس آئینے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ آئینہ واقعی محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس آئینے سے کہو کہ اپنا رخ مخلوق سے بدل کر خالق کی طرف کرو، غیر خدا سے منہ موڑو، شیطان کی طرف سے اپنا رخ موڑو، اور شیطان کی راستے سے ہٹنا در حقیقت اتباع رسول کرنا ہے۔ رسول کیا کرتے ہیں؟ بس رسول کا کام یہی ہے غافل انسانوں کو چونکانا۔ شیطان کی عبادت کرنے والوں سے انسانوں کا رخ شیطان سے موڑ کر اللہ کی طرف رخ کو موڑنا، یہ پیغمبر کا کام ہے۔ اس لیے کہ خود پیغمبر نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ تو آواز آ رہی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی طرح سے تم اپنا چہرہ بھی انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض کی طرف کر لو، جس طرح سے خلیل نے کیا تھا، جس طرح سے محمد عربی نے کیا تھا کہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف کیا تھا، تم بھی اپنا چہرہ اللہ کی طرف موڑ لو، اپنی نظروں کو شیطان سے ہٹا لو، اپنے قدموں کو راہ شیطنت سے ہٹا لو، اپنے قدموں کو راہ ابلیسیت، راہ بہیمیت، راہ حیوانیت، راہ غرائز نفسانی، راہ خواہشات نفسانی، راہ تمنائے نفسانی سے پلٹ کر اپنے نفس کو اس ذات کی طرف موڑ دو جو ذات کمالات کا مجموعہ ہے، جمال مطلق ہے، جو کمال مطلق ہے۔ اگر آئینہ اس کے رخ سے منہ موڑ لے گا تو یہ اتباع شیطان ہوگی، اس لیے کہ شیطان نے اپنا رخ اللہ سے موڑ لیا تھا، اپنا رخ اللہ سے موڑ لیا تھا۔ رسول کی اتباع کا مقصد یہ ہے کہ رسول نے اپنا چہرہ شیطان سے موڑ کر اللہ کی طرف کر لیا تھا، شیطان نے اپنا رخ اللہ سے موڑ کر غیر خدا کی طرف کر لیا تھا، خواہشات نفس کی طرف کر لیا تھا، اپنا خدا اپنے نفس کو بنا لیا تھا۔ تو جو خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لے، من اتخذ الہہ ہوا، کہ جو ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لے وہ مشرک ہوتا ہے، موحد نہیں ہوتا۔ کہنے میں تو ہر انسان اللہ کے سامنے سب جھکاتا ہے اور اس کو اپنا خالق کہتا ہے، لیکن اگر وہ ہوائے نفس کی اتباع کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بت پرست ہے۔ بت وہ نہیں ہے جو صرف سامنے پتھر کی مورتیاں ہی بت نہیں ہوتی، ہوائے نفس بھی بت ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اللہ جیسے کا صاف کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے خانے قلب کو اور کعبے دل کو بتوں سے صاف کرنا ضروری ہے۔ کعبے دل اس وقت تک کعبے حق نہیں بن سکتا، اس وقت تک یاد الہیہ کا دیا اس دل میں نہیں چل سکتا۔ اسی لیے تو پروردگار نے کہا کہ مسجد کی مینارے تم توڑ دو لیکن دل مومن کو نہ توڑو۔ خانے حق وہ ہے جو دل مومن پیدا ہوتا ہے۔ دل میں جب یاد الہی کی شمع جلتی ہے تو دل کعبہ بن جاتا ہے۔ اس کعبے کا احترام اس دیواری کعبے سے زیادہ ہو جاتا ہے کہ مومن اس قدر فضیلت پیدا کر لیتا ہے، اس قدر عظیم ہو جاتا ہے۔ مومن کو یہ مت کہیے مومن یہ دعا پڑھے اور یہ کرے تاکہ اسے جو ہے دولت مل جائے، اسے اقتدار مل جائے، اسے جنت مل جائے، اسے کچھ نہیں۔ جسے خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جسے خدا نہ مل سکا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مومن بن جاؤ تو اللہ نے کہا اگر تم مومن بن جاؤ تو پھر بھی یسمع بھی یبصر کہ وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ میری میں اس کا کان بن جاتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرب الہی کے لیے۔ قربانیاں کیوں دیتے ہیں؟ قرب الہی کے لیے۔ روزہ کیوں رہتے ہیں؟ قرب الہی کے لیے۔ یہ سب وسیلہ ہے قرب الہیہ کے لیے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری قربانیاں ہم تک پہنچنے والی نہیں ہیں، تمہارا گوشت تمہارے ہی پاس رہنے والا ہے، تمہارے گوشت تمہارے پاس رہے گا، وہ خون وہیں پر رہے گا۔ اللہ تک جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانیوں کا جو ماحصل ہے وہ قرب الہی ہے۔ یہ سب وسیلے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے، منزل نہیں ہے، یہ سب کے سب وسیلے ہیں اس کی ذات سے قریب ہونے کے لیے۔ کیونکہ ہم کمزور ہیں اس لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے۔ جو قوی ہوتے ہیں وہ خود دوسرے کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں۔ سلمان پڑھے محمد والے، ہم اہل بیت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں، لیکن کیا اہل بیت بھی کسی ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں؟ انہیں کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کی ضرورت کیوں پڑی؟ جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں عزیزان گرامی، علی مسلمانوں کی ضرورت ہے، علی ضرورت ہے مسلمانوں کی، علی ضرورت ہے موحدین کی، علی ضرورت ہے خدا پرستوں کی، علی ضرورت ہے محبین الہی کی، علی ضرورت ہے ان لوگوں کی جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان پرندوں کے لیے جو آزاد پرندے ہیں ان کو آشیانے کی ضرورت ہے، جو قرب الہی چاہتے ہیں، جو بارگاہ الہی میں پہنچنا چاہتے ہیں، جو رحمت الہیہ میں پہنچنا چاہتے ہیں، انہیں واسطے کی ضرورت ہے، انہیں دروازے کی ضرورت ہے۔ قلعہ الہیہ میں جانے کے لیے، بارگاہ ربوبیت میں جانے کے لیے ان کو دروازے کی ضرورت ہے۔ تو اہل بیت نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم نحن ابواب اللہ، ہم لوگ ہیں اللہ کے دروازے، اگر تمہیں اللہ تک جانا ہے تو آؤ ہمارے ساتھ، اس لیے کہ ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، لہذا ہم تمہیں لے جا سکتے۔ جو اللہ کی طرف جا نہیں رہا ہے وہ تمہیں اللہ کی طرف لے جا کیسے سکتا ہے؟ جس نے خود اللہ سے اپنا رخ پھیر لیا ہے تم اس کے پیچھے جاؤ گے تو جہنم، اس لیے کہ جو جہنم میں جا رہا ہے اس کے پیچھے جانے والے بھی جہنم میں جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ ہمارے پیچھے آؤ، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور جسے اللہ کی طرف جانا نہیں ہے وہ اہل بیت کا راستہ اختیار کیوں کرے گا؟ وہ ان کے نام پہ کھائے گا لیکن ان کے راستے پہ چلے گا نہیں، حرکت نہیں کرے گا، وہیں ٹھہرا رہے گا لیکن لیکن حرکت نہیں کرے گا. اگر انہیں حرکت کرنے کے لیے کہا جائے گا تو علی کو پیچھے کر کے خدا کے اڑنے کی کوشش کریں گے. جو 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 اس جلوس میں نظر آتا ہے, میں یہی تو کہتا ہوں کہ اگر یہ سمبل ہے یا اگر علامت ہے علم, تو پھر تم علم کے پیچھے چلنے کی عادت ڈالو, علم کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھنے کی عادت پڑ ڈالو. تم آگے بڑھ کر یہ بتا رہے ہو کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے, اگر کوئی ہمارا امام بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں, خود آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نظر میں علم کی اہمیت نہیں ہے, اپنی ذات کی اہمیت ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ علم کے پیچھے نہ چلو, اس لیے کہ علم جدھر جائے گا تمہیں ادھر جانا پڑے گا. تم ادھر نہیں جانا چاہتے جدھر علم لے جانا چاہتا ہے. تم کہتے ہو کہ علم ادھر چلے جدھر ہم جانا چاہتے ہیں. تم خواہشات نفس کے راستے پہ جانا چاہتے ہو اور چاہتے ہیں کہ تمہارا امام بھی ادھر آئے کہ تمہارے خواہشات نفس میں تمہارا وسیلہ بن سکے. اسی لیے کہتے ہیں علی ہمیں دکان دے دو, علی ہمیں مکان دے دو, علی ہمیں خواہشات دے دو. مکان میں خرابات بھی بناؤ گے, اس کے اندر پھر شراب کا جام چلے گا, دور شراب چلے گا, تو تم کہو گے کہ علی کی ضرورت پوری ہو گئی. شاہ نجف کی بارگاہ میں جو گھر مانگا تھا وہ گھر مل گیا, وہ گھر مل گیا, وہ منزل مقصود مل گئی, وہ آشیانہ مل گیا جس کا یہ پرندہ تلاش کر رہا تھا. ایک ایسا مکان جس مکان میں وہ ساری سہولتیں ہوں جو سہولتیں نفس انسانی چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ملے. اہل بیت کو اللہ کے حضور کا ذریعہ نہیں, خواہشات انسانی اور خواہشات حیوانی کی تکمیل کا وسیلہ بنایا جا رہا ہے. اہل بیت وسیلے خواہشات نفسانی نہیں ہیں بلکہ باب معرفت اللہ ہے, ابواب معرفت الہیہ ہے. ابواب معرفت الہیہ کہ ان ابواب کو وہ مانیں گے جو اللہ تک جانا چاہتے ہیں, باب انہیں چاہیے جو اللہ تک جانا چاہتا ہے. ان کو ابواب کی ضرورت کیا ہے, اس کو دروازے کی ضرورت کیا ہے جو بارگاہ میں جانا نہیں چاہتا. ہاں بارگاہ میں جانا چاہے گا تو پھر شیاطین سامنے آ کے بھوکیں گے. بارگاہ الہیہ میں داخل ہونا چاہیں گے, جیسے جیسے چاہیں گے ویسے شیطان بھوکنے لگیں گے. اس لیے اللہ نے بھی امتحان کے لیے قلب معلم بنا کے رکھا ہے, ان کتوں کو پال کے رکھا ہے کہ انہی لوگوں کو وہ اندر آنے دے گا جو مخلصین ہے. اسی لیے تو شیطان جو اللہ کے دربار کا کتا ہے, یہ شیطان کیا کہتا ہے, یہ کتا کیا کہتا ہے, یہ بارگاہ الہی کا کتا جو بارگاہ سے باہر جا چکا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, میں تیرے بندگان خدا کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا, اس دروازے اور اس راستے کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا, دروازے کے باہر بیٹھ کر ان بندگان میں خدا کو بہکاؤں گا جو تیرے دربار میں آنا چاہتے ہیں, لیکن میں ان کو نہیں بھٹکا سکتا جو تیرے مخلص بندے ہیں. تو گویا یہ بھی امتحان کے لیے رکھا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا غضب میں بھی اس کی رحمت ہے, اور عارف وہ ہوتا ہے کہ جو جہنم کو بھی اللہ کی رحمت کا حصہ سمجھتا ہے. سلام پڑھے محمد والے محمد. جو اللہ کے کسی بھی فعل پر نکتہ چینی نہیں کرتا بلکہ ہر جگہ جلوے محبوب دیکھتا ہے. اگر جہنم نہ ہوتا تو عارف شکایت کرتا اللہ سے کہ پروردگار تو نے جہنم کیوں نہیں بنایا, اس لیے کہ اگر شہر میں جیل نہ ہو تو پھر کہاں پر مجرموں کو سزا ملے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ شہر کے اندر جیسے جیل ہوتی ہے, اسی طرح سے رحمت الہیہ کے اس شہر رحمت میں اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے. تو یہ جہنم مجرمین کے لیے بنائی ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ نیک لوگوں کو کٹہرے میں پھیلا دے اور جیل میں ڈال دے, لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی عدالت اور اللہ کی عدالت میں ہی فرق ہے. ظالم حکومتیں ظالموں کو تمنا دیتی ہے اور مظلوموں پہ ظلم کرتی ہے. یہ ظالم حکومت کی پہچان ہے, یہ ناانصاف حکومتوں کی پہچان ہے. لیکن حکومت الہیہ عدالت الہیہ وہ عدالت ہے کہ جہاں مجرموں کو سزا ملتی ہے اس سزا کے مکان کو جہنم کہا جاتا ہے, اور عارف اس مقام مجرمین کو اللہ کی رحمت کا لطف الہیہ کا نتیجہ سمجھتا ہے. یہی تو کہتا ہے عارف پروردگار پروردگار میں جہنم میں تو صبر کر لوں گا لیکن تیری ذات کی جدائی پہ کیسے صبر کروں گا. یہ آواز کس کی ہے؟ یہ علی مرتضیٰ کی آواز ہے. اس آواز پر لبیک کہنے والے علی والے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, وہ مسلمان اگر بننا چاہتا ہے, موحد واقعی بننا چاہتا ہے اور عرفان الہیہ پیدا کرنا چاہتا ہے, تو اس راستے پہ حرکت کرے جس راستے پر مصطفیٰ حرکت کیے, جس راستے پہ مرتضیٰ حرکت کرے, جس راستے پہ مجتبیٰ حرکت کرے, جس راستے پر حسین سید الشہداء حرکت کر رہے تھے. حسین کا راستہ کون سا راستہ تھا؟ حسین کا راستہ یہ تھا, پروردگار میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا. علی اکبر چلے جاؤ, علی اکبر کی جدائی برداشت نہیں, لیکن پروردگار تیری جدائی برداشت نہیں ہے. میں ہر حال میں صبر کر لوں گا, میں فرزندوں کی جدائی پہ صبر کر لوں گا, میں لخت جگر کی جدائی برداشت کر لوں گا, لیکن تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا. پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو چاہیے. یہ حقیقت میں الہی حبلی انقطاع الیک, پروردگار مجھے وہ رتبہ عطا کر دے کہ میں ساری مخلوقات سے قطع رابطہ کر کے تیری ذات سے رشتہ جوڑ لوں. حبلی کمال الانقطاع, انقطاع کلی نصیب ہو. اس وقت تک عارف عارف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا رابطہ مخلوقات سے جڑا ہوا ہے. جس کے دل میں اولاد کی محبت ہے, جس کے دل میں ازواج کی محبت ہے, جس کے دل میں اصحاب کی محبت ہے, جس کے دل میں احباب کی محبت ہے, جس کے دل میں اغیار کی محبت ہے, جس کے دل میں غیر خدا کی محبت ہے, وہ حقیقت میں عارف کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقی عارف تو وہ ہے جو سب سے انقطاع رابطہ کر کے ذات الہیہ کی طرف رجوع ہو جائے. تو علی اکبر علیہ السلام نے خود انقطاع کلی کر کے اللہ کے راستے میں قدم آگے بڑھایا. جہاں باپ سے فاصلے منقطع ہو رہے تھے, جہاں خاندانوں سے رشتے ٹوٹ رہے تھے, لیکن سارے رشتے ٹوٹ کے اللہ سے رشتہ جڑ رہا تھا. اب اگر اللہ سے رشتہ جڑ جائے تو سمجھو ساری کائنات سے رشتہ جڑ گیا. تمہارا رشتہ ساری کائنات سے جڑ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ساری کائنات کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا. اللہ کہتا ہے جسے میں مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. کربلا کے میدان میں عرفان حسین اس وقت حاصل ہوگا جب تم مسیر الہیہ پہ حرکت کرو گے, اور جب تم یقین حاصل کرو گے. اور یقین حاصل کرنے کے لیے آواز آئی, واعبد ربک حتی یاتیک الیقین, تم اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. شب عاشور اس لیے عبادت پر عبادت سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے تھے تاکہ یقین میں ایسا اضافہ ہو جائے کہ کل کا دن جب شیاطین سامنے آئے تو کوئی شیطان کا زور نہ دکھائی دے, کوئی طاقت نہ دکھائی دے, کوئی قوت نہ دکھائی دے, سوائے قوت الہیہ کے کوئی قوت نظر نہ آئے, کوئی طاقت نظر نہیں نہ آئے. یہ کربلا کے میدان نے سپاہی ہمیں حسین نے بتایا تھا کہ ہم صرف خدا کو دیکھ رہے ہیں اور کسی کو نہیں دیکھ رہے. ورنہ اتنے ہزاروں کا لشکر دیکھ کے کوئی ہمت ہی نہ کرتا قریب آنے کی. سمندر کی گہرائیاں دیکھ کر انسان کے قلب کی حرکتیں رک جاتی ہیں. ڈوب کے لوگ نہیں مرتے بلکہ ہیبت سے مر جاتے ہیں. تو یہ فوج کی ہیبت دیکھیے. میں یہی کہتا ہوں عزیزان گرامی, کربلا کے میدان میں نفسیاتی حملے ہو رہے تھے. کربلا کے میدان میں ورنہ 72 سے جنگ لڑنے کے لیے ہزاروں کا لشکر نہ بنایا جاتا. 3 دن کے بھوکے پیاسوں کے لیے 3 دن کے بھوکے پیاسوں کے لیے 100 کا لشکر بہت ہوتا ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسوں کے لیے 100 کا سیراب لشکر بہت ہو جاتا ہے. 1000 تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اب جہاں پر 72 سے لڑنے کے لیے 6000 جو بلائے جا رہے تھے, وہ لڑنے کے لیے نہیں بلائے جا رہے تھے, تیار ہو جائیں تو خود ان کی غیرت خاک میں مل جائے گی، ان کا ہمت کر لینا ان کے لیے موت کا سامان بن جائے گا، ان کی غیرت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ ڈرانے کے لیے آئے تھے کہ لڑنے سے پہلے ختم ہو جائیں، لڑنے سے پہلے لڑنے کی ضرورت نہ کریں، ہیبت سے مر جائیں، تلوار لے کے کوئی سامنے نہ آئے۔ اسی لیے کبھی گھوڑوں کی آوازوں کو ہلا رہے تھے، اب تن تناتے ہوئے گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تاکہ ہیبت داری کیا جائے۔ خیمے میں جو خواتین بیٹھے ہوئے ہیں وہ خواتین سہم جائے اور بچے ماؤں کی چھاتیوں سے لپٹ کر ہو جائے۔ یہ حیبت اور ڈرانے کے لیے انہوں نے اتنا شور مچایا تھا کربلا کے میدان میں، یہ شور مچا رہے تھے خواتین کو ڈرانے کے لیے کہ خواتین ڈر جائیں، خیمے میں رہنے والی ماں بہنیں ڈر جائیں۔ لیکن حسین ابن علی نے بھی ایسی باصلاحیت خواتین کو ساتھ لے کے آئے تھے کہ جوانوں کا روب و داغ، لشکر کی طاقت انہیں ہلا نہ سکی اپنی جگہ سے۔ اس لیے کہ جہاں مرد سجدہ کر رہے تھے وہاں خواتین بھی عبادت کر رہی تھی، اور ان کے دل میں بھی خوف الہیہ پیدا ہو گیا تھا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں خوف زدہ نہیں کر سکتی، انہیں کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ ہر چیز کو ان سے خارج کر دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے اللہ ہر چیز کو خارج کر دیتا ہے، یہاں تک کہ حشرات الارض ان سے ڈرنے لگتے ہیں۔ تبھی تو کہا گیا کہ یوسف کو بھیڑیے نہیں کھا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یوسف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس سے اللہ ہر درندے کو خائف کر دیتا ہے کہ بھیڑیے اپنا بہیمیت کھو دیتے ہیں، ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، حیبت کھا جاتے ہیں۔ کتنا لشکر حیبت کے مارے تھا، کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا حسین کی حیبت دیکھ کر، ہزاروں کا لشکر گھبرا رہا تھا۔ میں وہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا جو تفصیلات مختل نے بیان کیے ہیں کہ تین دن کا بھوکا پیاسا جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر آیا تھا، تب بھی لشکر اتنا ڈر رہا تھا کہ کوئی خنجر دے کے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ یہ خوف تبھی تھا، یہ خوف اس وقت بھی تھا جب نو کے نیزے پہ سر بلند ہوا تھا، اس وقت بھی یہ خوف تھا۔ لیکن اتنا ڈرایا جا رہا تھا کہ ادھر موت ہے ادھر حیات ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ دنیا کی زندگی چھوڑ کے چلا آتا ہے آخرت کی حیات کے لیے۔ وہ راستہ حر نے اختیار کیا تھا، اس لیے کہ حر مسیر الہیہ پر گامزن تھی، اس لیے کہ حر اللہ کے راستے پہ چل رہے تھے اور حر عبادت کر رہے تھے، اور حر کے سامنے سے حجابات الٹتے چلے جا رہے تھے، جیسے جیسے حر سجدے میں گرتے چلے جا رہے تھے قربت نصیب ہوتی جا رہی تھی کہ پروردگار کہتا ہے تم سجدے کرتے جاؤ اور ہم سے قریب ہوتے جاؤ۔ حر سجدے کرتے جا رہے تھے، اللہ سے قریب ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سارے حجابات الٹ گئے اور مظلومیت حسین نکھر کے سامنے آ گئی کہ حر نے دیکھا کہ اگر تمہیں آخرت چاہیے تو سوائے حسین کے تم کو کوئی نہیں دے سکتا۔ وقت ختم ہو چکا عزیزان گرامی، حر کے مسائل انشاءاللہ کل بھی اگر ہو سکے تو پڑھے جائیں گے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ صرف حر شہید نہیں ہوئے بلکہ حر کو ان کا بیٹا پہلے داغ جگر دے کے گیا۔ حر نے اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے ہیں حر، اور سلام آخر کا جواب دینے کے لیے جب آئے ہیں حر، جب اپنے لال کے جواب سلام کے لیے پہنچے تو پہنچنے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ مظلوم آقا حر کے بیٹے کے لاشے پر حر سے پہلے پہنچ چکا ہے۔ میں کہوں گا آقا اس وقت آپ کو کون دلاسا دے گا؟ آخر پر حاصل کی. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار ذکر قلیل مقبول فرما، مریضوں میں شفا یاب فرما، حج زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمین سے دور فرما، مسلم ممالک میں بیداری کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے پروردگار اسے پروان چڑھا اور ظالموں سے اسے انہیں نجات عطا فرما. آل خلیفہ اور آل سعود کا حال بھی فرعون مصر کی طرح قرار دے اور انہیں بھی وہی عبرتناک انجام تک پہنچا جس راستے پر قذافی اور جس راستے پر حسنی مبارک مر گئے، اسی طرح سے پروردگار انہیں بھی عبرتناک انجام تک پہنچا، کلمۃ الحق کو بلند فرما اور اسلام کی عظمتوں کو اجاگر فرما اور جیادوں کی نصرت فرما، بحرین کے شیعوں کی نصرت فرما، لبنان کے جیادوں کی نصرت فرما، مسلمانان افغانستان کی نصرت فرما، اور پروردگار جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے مظلوموں کو نجات عطا فرما، منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسن.